الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کا اپنے اہلیہ کے ساتھ، آپ کا اپنے اولاد کے ساتھ، آپ کا تعلق فقراء کے ساتھ، آپ کا معاملہ مال والوں کے ساتھ، اس کے تذکرے چل رہے تھے. آج کے اس باب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے، آپ کا تعلق، آپ کے تذکرے، آپ کا معاملہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ. صحابہ کی وہ مبارک مقدس پیاری جماعت ہے کہ اس امت میں جن کے دل سب سے پاکیزہ، جن کا علم سب سے گہرا، جن کی زندگی سیدھی سادی تکلفات سے خالی، سب سے زیادہ رائے ہدایت پہ چلنے والے، سب سے خوبصورت زندگی صحابہ کی، جنہیں اللہ نے دنیا کے مختلف اطراف سے، کونوں سے انتخاب کر کے اپنی نبی کے صحبت کے لیے اکٹھا کر دیا. تو اس مبارک جماعت کی عظمت، محبت مسلمانوں کا ایمان ہے، اور مسلمانوں کی اولادوں کی اور مسلمانوں کی نئی نسل کی تربیت میں اس جماعت کی عظمت کا، محبت کا بہت بڑا دخل ہے. عظمت محبت کارنامے سامنے ہو تو اس پہ آدمی چل پڑتا ہے، اس کا شوق دل میں آیا کرتی ہے. تو مسلمانوں کے ہاں پہلے مسلمانوں کے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے تذکرے اتنے کثرت سے کیا کرتی تھی کہ بچپن ہی میں انہیں صحابہ کی زندگیوں کی کہانیاں ازبر ہوا کرتی تھی. کون ابو بکر، کون عمر، کون عثمان، کون علی، کون حسن، کون حسین، کون خالد، کون زبیر، کون طلحہ، کون سعد، کون معاذ رضوان اللہ علیہ اجمعین، اتنے کثرت سے ان کے تذکرے گھروں میں ان کی زندگیوں پہ ہوا کرتے تھے کہ بچوں کے دل و دماغ میں ان کی عظمت محبت رچی بسی ہوتی تھی. کیا بننا ہے؟ خالد بننا ہے. کیا بننا ہے؟ سعد جیسا بننا ہے. کیا بننا ہے؟ عمر جیسا بننا ہے. تو یہ مسلمان نسل کی تربیت میں ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کے کارنامے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اب جو ہماری نسل جن کے راہوں پہ چل پڑی ہے تو ان کے کارنامے ان کے سامنے ہیں نا، آئیڈیل بھی وہی ہے، پھر شرٹ بھی ان جیسی پہنتے ہیں، کیپ بھی ان جیسی پہنتے ہیں، پھر پینٹ بھی ان جیسی پہنتے ہیں، پھر ان کا لب و لہجہ بھی ان جیسا اختیار کیا جاتا ہے، پھر بالوں کی کٹائی بھی ان جیسی ہوا کرتی ہے، پھر کلر اسکیم بھی ان جیسی اختیار کی جاتی ہے. کیوں؟ ان کے سامنے ان لوگوں کے کارنامے، ان کی شہرت، ان کے تذکرے ہیں. تو پھر اس کا جسم خود بخود، ان کی زندگی خود بخود اس کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے، خود بخود وہ طرز زندگی آ جاتا ہے. تو مسلمان نسل کے ہاں، مسلمانوں کے بچوں کے ہاں یہ تذکرے ہوا کرتے تھے، یہ ان کی عظمت کے بول ہوا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں ان کی عظمت، ان کے کارنامے، ان کا معزز ہونا، ان کا کامیاب ہونا دل کے خانوں میں رچا بسا ہوتا تھا. پھر آدمی ان کے کارنامے، ان کی زندگی اپنایا کرتے تھے. اب بچوں کو، ہمارے بچوں کو ہر کھلاڑی کا پچا، فٹ بالر کا الگ پتا، کرکٹر کا الگ پتا، ہر سب کی کہانیوں، سب کے ریکارڈ، سب کا خاکہ اس کو پتا ہے. اور پھر آدمی اس جیسا اسٹائل اختیار کرتا ہے، اس جیسا انداز اختیار کرتا ہے، اس جیسا لباس اختیار کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اور پھر فخر کرتا ہے کیونکہ ان کی عظمت دل میں ہے، ان کی عظمت دل میں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کیسی مخلوق ہے، وہ ناچنے والی ہے تو یہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، وہ گانا گانے والے گنگنانا شروع کر دیتا ہے، اور بچوں کی مائیں بھی جب انہیں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا ہی ٹیلنٹ ہے، ابھی سے کیا گنگناتا ہے اور کیا ہی ناچتا ہے، کیا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بات وجہ عجیب انداز سے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کرتے تھے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول تاؤس و رباب آخر. قوم کی تقدیر دیکھنا چاہتے ہو کہ بلند عظمت شان یہ دیکھنا چاہتے ہو، شمشیر و سنان اول اس کے ہاتھوں میں اپنے دین، اپنے ملک، اپنا وطن، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنے آبرو، ان کی حفاظت کے لیے اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہو، اس قوم کی عظمتوں کا نشان ہے. اقبال کسی مولوی نے نہیں کہا، علامہ اقبال نے کہا، فرما اس قوم کی ذلت اور پستی دیکھنی ہے تو طاؤس و رباب آخر، جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو، طاؤس و رباب آخر، اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو. یہ اس قوم کی ذلت پستی رسوائی ہے. اب اس کے چھٹ پہ کس کی تصویر ہوتی ہے؟ یہ کسے اپنا آئیڈیل بناتا ہے؟ کون ہے اس کے ہیروز؟ کن کا آٹوگراف لیتا ہے؟ کن کے ساتھ یہ تصویر لینا چاہتا ہے؟ کن کو اپنی محفلوں میں بلانا چاہتا ہے؟ کن کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے؟ او میں تجھ کو بتاؤں او میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. تو اس مبارک جماعت کے چونکہ تذکرے ہی مٹ گئے، ان کی عظمتوں کے، ان کے کارناموں کے، ان کی خوبصورت زندگی کے تذکرے ہی مٹ گئے، عمر، ابو بکر، عثمان، علی، حسن، حسین، خالد، زید، زبیر، طلحہ، سعد، سعید، کیا خوبصورت زندگیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، میرے صحابہ کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، ایسے چمکتے دمکتے ستارے ہیں جس کا دامن پکڑو گے تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. ہدایت کے ایسے روشن چمکتے ستارے ہیں جس کے قدم پکڑو راہ پہ چل پڑو گے ہدایت پہ پہنچو. بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیسا برتاؤ تھا، اور خصوصاً بڑے صحابہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ انصار میں سے، مہاجرین میں سے جو ایمان اسلام میں سبقت لے جانے والے تھے، جنہوں نے اس وقت جان کی بازی دی جب بہت تھوڑے تھے، جب اس وقت مال لگایا جب بہت تنگی تھی، جب اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن یمان، عبد الرحمن بن عوف، اور پھر ان میں خاص ابو بکر، عمر. علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نکلا میں داخل ہوا، میں نکلا میں داخل ہوا، لیکن ساتھ کہتے میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، یعنی داخل ہوئے تو ابو بکر، عمر ساتھ، نکلے تو ساتھ. یعنی آیت علی کہنے لگے جہاں آپ کا تذکرہ ہوتا تو آپ کے دو ساتھیوں کا بھی تذکرہ ہر جگہ ہی تھا، کہیں آپ آئے تو یہ بھی آئے، کہیں سے یہاں آپ نکلے تو یہ بھی ساتھ ساتھ. اور میں کئی مرتبہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی کہ ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس بات کا اہتمام کرتے، ان کی محبت ان کی عظمت دلوں میں رچ بس جائے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. عمر ابن عاص فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش میں بھیجا ذات السلاسل، پھر میں آیا، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ احبک الیک، آپ کا سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کس میں سے؟ کہا عورتوں میں سے. فرمایا عائشہ. عائشہ. میں نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، لوگوں میں؟ فرمایا ابوہا، اس کا ابو، اس کے والد. میں نے کہا ثم من، پھر؟ آپ نے فرمایا عمر، عمر ابن خطاب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا اظہار کر رہے، عورتوں سے محبت تھی اس کا بھی تذکرہ فرما رہے. علماء نے لکھا ہے جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو بلکہ عظمت اور محبت دلوں میں بٹھانا دین کا تقاضا ہو، وہاں عورت کا تذکرہ کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے. کہ عائشہ ہو یا ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا علی، ان سے محبت، ان کی عظمت، ان کا احترام، یہ میرا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. پھر کوئی بات آپ کے صحابہ کے بارے میں کہتے تو آپ کو سخت گراں گزرتی. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان میں سے کوئی ایک جب یہ خرچ کیا انہوں نے، آج تم میں سے کوئی شخص اوہڑ پہاڑ جو 7.5 کلومیٹر کا ہے، 7.5 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، پورا کا پورا پہاڑ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سارا کوئی شخص سونا خرچ کر دے لیکن پھر بھی میرے صحابہ کا جو ایک دو ہاتھوں سے بھرا جو اتنا خرچ کیا ہوا ہے، اتنا سونا بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا اخلاص، اور اس وقت خرچ کرنا جب تنگی کا زمانہ تھا، جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جب مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھی، ساتھ دینا ہی زندگی کو خطرے میں ڈالنا تھا، انہوں نے اس وقت مجھ پہ خرچ کیا، انہیں برا بھلا مت کہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت بتائی، ان کی عظمت دلوں میں بٹھائی، ان کی محبت دلوں میں بٹھائی، اور ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بہت بلند تذکرہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ربیعہ اسلمی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دی تھی، اور ایک زمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. تو کسی بات پر ایک کھجور کے درخت کے بارے میں یہ آیا کہ یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، بات ہو گئی. تو کچھ بات ایسی ہو گئی جو ربیعہ کو اچھی نہیں لگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا فوراً کہ کچھ ایسی بات ہو گئی ہے جو انہیں ناگوار گزری ہے. فوراً کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ربیعہ ہر رد علیہ مثلہ، جو مجھے میں نے کوئی بات کہی آپ کو نا، آپ کو ناگوار گزری ہے، مجھے بھی کہہ دو، رد علیہ مثلہ، یہ بات تو مجھے بھی کہہ دو تاکہ معاملہ یہی ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ، کیا بڑے لوگ تھے، کیا بڑے لوگ تھے کہ زبان کا چھوٹا سا بول میرے مسلمان بھائی کو ناگوار گزرا ہے، اتنی فکر ہے، اتنا ڈر ہے. ایک دن دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو باہر نکالے، اسے پکڑے بیٹھے، ڈانٹ رہے، کہنے لگے یہ ہے اگر یہ صحیح استعمال نہ ہو تو سارا بدن ہلاکت میں چلا جائے گا. یہ زبان ہے, زبان کا ٹکڑا ہے, یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. تو ذرا سی بات کہی ربیع اسلمی کو برا لگ گئی, گراں گزری, فوراً آپ چونک گئے اور کہا رد علی مثلہا, مجھے بھی آپ ایسی بات کہہ دیں, حتی تکون قصاصاً, تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے. ہاں تو ربیہ فرمانے لگے, میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا. وہ بکر فرمانے لگے بھائی کہلے کہلے بھائی کہلے, نہیں کہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کروں گا. کہہ دے, یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ نبی سے بات جانے سے پہلے معاملہ ٹھیک ہو جائے, مجھے کہہ دے. میں نے پھر بھی نہیں کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی ساری بات بتائی. ادھر ربیہ کے پاس اس کے خاندان کے لوگ آئے, کہنے لگے یہ بھی عجیب آدمی ہے, پہلے غلط بات بھی کی اور پھر شکایت کے لیے اللہ کے نبی کے پاس بھی جا رہا ہے. تو ربیہ بھی بڑے سمجھدار تھے, سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت تھی. کہنے لگے جانتے ہو کون ہے مسلمانوں کا سردار ہے, ثانی اثنین ہے, غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت میں تھے, کوئی نہیں تھا, اکیلے تھے, جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے, جانتے ہو کون ہے, اللہ کے نبی کا پیارا ہے. ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی پیارے ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائے گا, پھر ربیعہ کیا بنے گا. قوم کو تو سمجھا دیا. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور یہ ساری بات آپ کے سامنے آئی. تو اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ اچھا ہوا تم نے نہیں کہا, تم نے نہیں کہا, بس اتنا کہہ دو ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کر دے بس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ربیعہ کہنے لگے میں نے یوں کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر, اے ابو بکر اللہ تیری تجھے معاف کر دے. بس یہ تھی کہ فول ابو بکر وہو یبکی, چہرہ پھیرا اور رونے لگ گئے. فول ابو بکر وہو یبکی, چہرہ پھیر کے رونے لگ گئے. تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حضرات کا مرتبہ تھا, مقام تھا, احترام تھا ابو بکر. یہی وجہ ہے کہ بعض چیز ایسی ہوتی جو آپ ان کے لیے خاص کرتے تھے, خاص کیونکہ ان کی قربانیاں بہت تھی, دین میں ان کی قربانیاں بہت تھی, تو اللہ ان کو خاص, اللہ کے نبی بھی ان کو خاص مرتبہ دیتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مرض الوفات, بیمار تھے, بیماری کی حالت میں, ابو بکر بھی پاس بیٹھے تھے اور صحابہ بھی سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کی رونق یا وہ جو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کی رونق یا وہ جو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. جب یہ بات سنی تو ابو بکر رونے لگ گئے. صحابہ کہنے لگے کیا ہوا اس شیخ کو, اس بزرگ کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ یہ رونے لگے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے سے مراد اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا دنیا میں رہنا ہے, واپس میرے پاس آنا ہے. تو چونکہ ابو بکر وہ تھے جو اعلم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے, مزاج شناس تھے, فوراً سمجھ گئے اور رونے لگ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو تجھے اپنا خلیل بناتا, لیکن اسلام کی اخوت اور مودت چل رہی ہے, لیکن تمہیں ایک اعزاز ہے, آپ کا گھر مسجد کے قریب تھا, دیوار ملتی تھی, سب کے دروازے مسجد کی طرف آنے کے بند ہو گئے, سب ایک ہی دروازہ کھلا جو مسجد کا دروازہ تھا, لیکن ابو بکر تیرا دروازہ گھر سے جو ہوگا وہ مسجد کی طرف ہمیشہ رہے گا. یہ اعزاز, یہ خصوصیت. اور پھر جب تک آپ زندہ رہے آپ کا دروازہ براہ راست مسجد نبوی میں کھلتا تھا, براہ راست. آخری عمر میں آپ کی بیٹی حفصہ نے آپ سے یہ خرید لیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جب مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی تو حضرت حفصہ سے گزارش کی گئی کہ یہ گھر چاہیے, مسجد کی توسیع کرنی ہے. تو آپ فرمانے لگے میرا کیا ہوگا, میں تو مسجد سے دور ہو جاؤں گی. فرمایا نا آپ کو دوسری طرف دیتے ہیں, آپ کا گھر مسجد سے دور نہیں ہوگا, آپ کے لیے پھر بھی آسانی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بھی دیا کرتے تھے, یہ خصوصیت. قربانی بہت تھی, قربانی بہت تھی, آپ اس کی قدر کرتے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ سے رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کوئی ایسی بات ان کی گوارا کر لیتے تھے جو عام طور سے دوسروں سے آپ گوارا اور برداشت نہیں کرتے تھے, کیونکہ خصوصیت تھی. قرب بہت تھا, قرب بہت تھا, محبت بہت تھی, لحاظ بہت تھا, لحاظ بہت تھا. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بڑا مخلص مسلمان تھا, مخلص. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے. عبداللہ ابن ابی کا پکا منافق, مدینہ میں آپ کے خلاف سب سے بڑی سازشیں کرنے والا اور آپ کے گھرانے پر تہمت لگانے میں سب سے آگے, اس کا انتقال ہو گیا, آپ آئیں جنازہ پڑھیں. بیٹا مخلص تھا, ایمان لے آیا تھا, باپ منافق تھا, نفاق پہ مرا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی اب یہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کرنے لگ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں, اس کا جنازہ پڑھیں گے, آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے, یہ ایسا, یہ ایسا, یہ ایسا. بہت کچھ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے اور فرمایا اخر انی یا عمر, عمر پیچھے ہٹو, عمر پیچھے ہٹو. اب اللہ کے نبی کے سامنے اتنا اصرار اور اتنے جذبات میں آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑ, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں. لیکن لحاظ اتنا ہے اللہ کے نبی کے ہاں ان لوگوں کا, اتنا خیال ہے, آپ نے کچھ نہیں کہا کہ میرے راستہ روکتے ہو, تم بڑے آ گئے ہو نا. مسکرانے لگ گئے, بس اتنا کہا اخر انی یا عمر, عمر ہٹو ذرا یہاں سے. جب بہت زیادہ ہو گیا تو ساتھ یہ کرنے لگے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, عمر مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ سبعین مرتن, اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں, 70 مرتبہ بھی کریں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے نا, منع تو نہیں کیا نا, منع تو نہیں کیا نا, اختیار دیا کریں یا نہ کریں. چونکہ منع نہیں کیا تو میں اس کا جنازہ پڑھانے چلا جاتا ہوں. آپ کے دل میں تھا کہ جو اس کا بیٹا مخلص مسلمان ہے اس کی دل جوئی ہو جائے, اس کا خاندان بڑا ہے, ہو سکتا ہے میرے اخلاق دیکھ کر متاثر ہو جائے, اسلام کے قریب آ جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کا خاندان اس بچے کو, اس نوجوان کو طنز اور تنقید کرے, تانے دے کہ آئی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سہولت معاملہ والا معاملہ اختیار کیا. لیکن حضرت عمر فرمانے لگے مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں نے کیا جرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ کا دامن کھینچ رہا ہوں, آپ کا دامن کھینچ رہا ہوں, آپ کو بار بار بیٹھا رہا ہوں اور آپ کے جانے پر آپ کو روک رہا ہوں اور اصرار کر رہا ہوں روکنے پر, کیا جرت کی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, مسکرا رہے, مسکرا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان حضرات کا جو لحاظ تھا اور جو خیال تھا, جو عظمت اور احترام تھا آپ کی مجلس میں, وہ یہ نظر آتا ہے. پھر قرآن کی آیت آ گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ, آج کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھانی. تو جب تب اختیار تھا آپ نے اختیار کو استعمال کیا، لیکن جب نہیں ہو گئی، اب نہیں پڑھانا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کسی کافر کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور نہیں کسی قبر کے کھڑے ہو کر اس کے لیے بخشش کی دعا کی، یہ پھر منع ہو گیا. لیکن ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اصرار کر رہے اصرار کر رہے، اور انداز کیا ہے، قمیض کھینچ رہے قمیض کھینچ رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، ان کا لحاظ کر رہے. تو بھائی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ برتاؤ صحابہ کی جماعت کے ساتھ کیا تھا، امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اس مقدس جماعت کی عظمت، محبت، قدر، احترام میرے اور آپ کی زندگیوں میں کتنا ہے، جو میرے دین کی حفاظت، میرے دین کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین. الحمد لله.